وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله.
اس مرتبہ اور مقام پر پہنچ گئے کہ اللہ پاک نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات نصیب فرمائی، ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا. اسی طرح حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی اپنے وقت کے شہزادے تھے، شام کی سرزمین میں موصل نامی علاقے کے اطراف کے اندر ان کے والد بھی اور ان کے چچا بھی حاکم تھے. رومیوں نے اس علاقے پر چڑھائی کی اور اس کے بعد اس کو مارنا تھا مارا، سب تتر بتر ہو گئی حکومت، اور پھر وہاں جن افراد تھے ان کو قیدی بنایا. وہ جو شہزادے تھے، محمد نفسن بچے تھے، ان کو بھی غلام کی حیثیت میں اٹھا کر رومی اپنی سرزمین پر لے گئے، اور روم کے اندر ہی آپ پلے بڑے بڑے ہوئے، غلامیت کی زندگی بسر کرنے لگے. قسمت کا کرنا ایسا ہوا کہ اللہ پاک نے اس نو عمر غلام کو بھی سرزمین مکہ مکرمہ پہنچا دیا فروغ کے ذریعے سے. مکہ مکرمہ پہنچے، عبداللہ ابن جدعان کے غلام بن کر رہنے لگے، اور وہاں جتنی زندگی بسر کرنی تھی بسر کی. آخرکار وہ خوش نصیبی کا لمحہ آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا اعلان کر دیا، تو حضرت صہیب رومی جو ایک بہت ہی زیادہ ناز و نعم میں پلنے والے اور یوں سمجھ لیجیے شہزادے، اور درمیان کے اندر جب وہ رومیوں کے ہاتھ لگے، پھر وہاں سے فروغ ہوئے اور مکہ مکرمہ پہنچے اور غلامیت کی زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن دل چونکہ اجلا تھا منجلا تھا، غلامیت کے باوجود اپنے آقا کی پرواہ نہ کی. اللہ تبارک و تعالی نے نور ہدایت سے منور فرما دیا، ایمان لائے. ایمان سے سرفراز ہونے کے بعد سب مجاہدوں سے گزرے، پتہ کہ جب مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے، بالکل آپ کا سارا ساز و سامان، آپ کا گھر بار قریش نے لے لیا. آج بالکل خالی ہاتھ ہو کر آپ یہاں سے جا سکتے ہیں. آپ جب مدینہ طیبہ پہنچے بالکل خالی ہاتھ، کہا کہ یا رسول اللہ، میرا سارا مال و دولت، جو کچھ بھی میری محنت کی کمائی تھی، قریش نے مجھ سے چھین لی. کہا کہ اسی شرط پر تم ہجرت کر سکتے ہو، انہوں نے مکے سے نکلنے نہیں دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت نفع کا سودا کر کے آئے ہو. فرمایا کہ صہیب نے بہت بھاری بھرکم نفع کما لیا، بظاہر دنیا سے بالکل دیکھے دست تھے، لیکن آخرت کا سودا بڑا اونچا کر گئے. اس سے بھی بڑھ کر حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا پورا کنبہ، ان کو بھی اللہ پاک نے اسی طرح نوازا. آپ کے والد حضرت یاسر یمن کے قبیلہ قحطان کے باشندے تھے، اپنے ایک بھائی کی گمشدگی کی وجہ سے اپنے دو بھائیوں کو ساتھ لیا، مالک حارث، ان دونوں بھائیوں کو ساتھ لیا. مکہ مکرمہ آئے اپنے گمشدہ بھائی کی تلاش میں، بھائی تو نہیں ملا. دو بھائی واپس لوٹ گئے، حضرت یاسر مکہ رہنے لگے، کیونکہ یمن کے باشندے تھے، مکہ اجنبی شہر تھا، اسلام سے پہلے کی بات تھا. وہاں ایک شخص تھے ابو حذیفہ، ان سے ہوتے ہوتے سلام دعا ہوئی، تعلقات قائم ہوئے. انہی ابو حذیفہ نے اپنی ایک باندی جن کا نام نامی اسم گرامی سمیہ بنت خیاب تھا، اپنی اس لونڈی کی شادی یاسر کے ساتھ کر دی، جن کے وطن مبارک سے حضرت عمار پیدا ہوئے. کل کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، یہ حضرات سب کے سب اس ایمان کی دولت سے مشرف ہوئے، باوجود یہ کہ اجنبی تھے. ابو حذیفہ جن کی سرپرستی مکہ مکرمہ میں رہائش پذیر تھے، وہ وفات پا چکے تھے، بالکل اجنبیت کی زندگی تھی، نئے باشندے تھے، نئے لوگ تھے، اور قریش کے لوگ اجنبی جانتے تھے. جب اسلام کا چرچا ہوا، ایمان کی دولت سے یہ حضرات سرفراز ہوئے، تو مکہ مکرمہ میں جب دیکھا کہ جو لوگ بڑے بڑے لوگ ہیں ان پر ہمارا زور اور بس نہیں چلتا، تو جو اجنبی تھے، جو غلام تھے، جو کمزور تھے، ان پر مظالم اٹھانے شروع کیے. انہی مظالم کی داستان میں سر فہرست یہ آل یاسر، یعنی حضرت یاسر کا کنبہ سر فہرست. قریش ان کو پکڑ کر، لباس اتار کر، زرہ جو زنجیر کا ایک لباس ہوتا ہے وہ پہنا کر، تپتی ہوئی دھوپ میں کھڑا کر دیتے. اس میں حضرت عمار کے والد حضرت یاسر بھی, ان کی والدہ ماجدہ حضرت سمیہ, خود حضرت عمار, ان کے بھائی حضرت عبداللہ, یہ سارے تپتی دھوپ میں گرم لوہے کی تپش میں کھڑے ہوتے, اور کبھی تپتی ریت پر لٹا کر ان کے سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا جاتا, کبھی گھسیٹا جاتا, کبھی کھینچا جاتا, کوئی ان کا مددگار فریاد سننے والا نہ تھا. جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ان پر ہوتا تو فرماتے کہ اے آل یاسر, سبق سے کام لو, اللہ بخشش اور مقصد عطا فرمایا. حضرت عمار فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی آپ میرے پاس سے گزرتے, مجھے ظلم و ستم کی اس حالت میں دیکھتے تو فرماتے, یا نار کونی وردن و سلامن علی عمار, اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی عمار پر, کما کن کی اعلیٰ ابراہیم, سنا تو ٹھنڈی ہو چکی تھی ابراہیم پر. اور پھر فرمایا ایک موقع پر کہ اے آل عمار, اے آل یاسر, جنت تمہاری منتظر ہے. اور حضرت عمار کے والد یاسر وہ بھی بوڑھے ہو چکے تھے, آپ کی اہلیہ حضرت سمیہ یہ بھی ضعیف اور بوڑھی تھی. ایک دن تو صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو حضرت یاسر حضور سے پوچھنے لگے اسی ظلم و ستم میں جکڑی ہوئی حالت میں کہ یا رسول اللہ, کیا ساری زندگی اسی طرح ہمیں ظلم برداشت کرنے پڑیں گے؟ حالت یہ دیکھیے کہ ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں, لیکن ایمان اور توحید سے اور اسلام کی اس دولت سے ذرہ برابر پیچھے نہیں ہٹتے. حالانکہ آپ کو اعتراض کیا جاتا ہے کہ اسلام چھوڑ دو, ایمان سے ہٹ جاؤ تو تمہیں اچھے اچھے انعامات دیں گے, ناز و نعمت دیں گے, لیکن نہیں, کے اندر ابھی ابتدائی دور ہے, جنت دور کی تمام تفاصیل نہیں آئیں, تمام احکامات نہیں آئے, کامل مکمل قرآن نہیں اترا, لیکن دل چونکہ ہیرا پھر ایک دفعہ جب کلمہ پڑھ لیا, دل کے اندر ایمان اتر گیا تو ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں, اپنی فریاد حضور سے کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ, کیا ساری زندگی اسی طرح ظلم و ستم میں ہمیں زندگی بتانی پڑے گی؟ ہوا بھی یہی کہ حضرت یاسر ان ظلم و ستم کی تاریخ آتے ہوئے چند دن بعد اللہ کو پیارے ہو گئے. اور اس سے بڑھ کر آپ کی اہلیہ محترمہ جو اسلام کی سب سے پہلے قانون ہیں, جنہوں نے اسلام کے اندر سب سے پہلے جام شہادت نوش فرمایا, اسی بے سر و سامانی بے کسی کے عالم میں زنجیر اور اس کے اندر زرہ کے اندر جکڑی ہوئی تپتی ہوئی دھوپ میں کھڑی ہوئی تھی کہ سامنے سے ابو جہل آیا اور گئے تو غضب میں اپنا نعرہ لے کر آپ کی شرمگاہ میں گھونک دیا. آپ تڑپ کر وہیں اللہ کو پیاری ہو گئی. یہ وہ خاتون تھی کہ جو بوڑھی, ضعیف, کمزور اور باندھی, لیکن ایمان کی دولت جب دل میں آ گئی تو سچ سے مست نہ ہوئی, ظلم کی چکی میں پس کر آخرکار جام شہادت نوش کر لیا, لیکن اللہ کے کلمے کے پیچھے نہیں ہٹی. اور حضرت عمار, ان پر بھی ظلم کے پہاڑ توڑے جاتے تھے, کے باوجود بھی یہ حضرات پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے. اپنے لہو سے روشن کر دیں گلیاں اس ویرانے کی. یہ بالکل ابتدائی مسلمان ہیں کہ جب انگلیوں پر مسلمانوں کو کہا جاتا تھا کہ یہ پانچویں نمبر کے مسلمان, یہ چھٹے نمبر کے, یہ ساتویں, یہ آٹھویں, بالکل ابتدائی دور کے, اس زمانے کے یہ ابتدائی دور کے اسلام لانے والے, ان کے حوصلے اتنے بلند, ان کے جذبے اتنے اونچے, جام شہادت نوش کر گئی لیکن ایمان اور اسلام سے پیچھے نہیں ہٹی, اور بالکل اس کا مزاج بن گئی کہ اپنے لہو سے روشن کر دیں گلیاں اس ویرانے کی, گرچہ راہیں تنگ بہت تھی شہر وفا کو جانے کی, جان کی سوگو حاضر کر دی پھر بھی رہے شرمندہ سے, جان کی سوگو حاضر کر دی پھر بھی رہے شرمندہ سے, اہل وفا خود لکھ لیں گے سرخی اس افسانے کی. اپنی جان قربان کر دی لیکن حق سے پیچھے نہیں ہٹی. غزوہ بدر میں جس دن ابو جہل کو قتل کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار سے فرمایا, فطر اللہ قاتل امک, کہ اے عمار, آج کے دن اللہ تعالی نے تمہاری والدہ کے قاتل کو ہلاک کر ڈالا کہ جس نے ماضی میں تمہاری والدہ کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا تھا, آج وہ قاتل جہنم ہو گیا. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دل اگر انسان کا ہیرا صفت ہو تو ایک مرتبہ نصیحت کی بات اس پر کارآمد ثابت ہوتی ہے اور انسان کی کایا پلٹ جاتی ہے. اگر دل انسان کا سنگ دل ہو, پتھر دل ہو, ایسے دل کے اوپر نصیحت کی بات کوئی اثر نہیں کرتی. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ, کیا ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ ایمان والوں کے دل کانپ جائے اللہ کے ذکر سن کر اور اللہ کے اس حق کلام کو سن کر جو اس نے نازل کیا. آخر یہ کتاب اللہ احادیث رسول کفار کے لیے تھوڑی ہے, ہم جیسے مومن مسلمانوں ہی کے لیے ہیں کہ اللہ پاک نے ہماری ہدایت کے لیے اتاری ہیں. ہم بھی اگر ان سے ہدایت حاصل نہ کریں تو ہم کس کام کے مسلمان ہیں؟ صرف نام کے مسلمان کہلانے والے جائیں گے. جس دن ہم نے کلمہ پڑھ لیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس بات کا اعتراف کر لیا, اقرار کر لیا, تصدیق کر لی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, جب اس کو اپنا معبود برحق مان لیا تو پھر اس کے احکامات ماننا ہماری ذمہ داری ہے. محمد رسول اللہ کا رب اعتراف کر لیا کہ محمد اللہ کے سچے رسول ہیں تو پھر آپ کی تابع داری ہماری ذمہ داری ہے. اللہ تعالی نے احکامات دیے اور ان احکامات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کروا کے عملی شکل ہمیں دے دی کہ اس پوری زندگی کو, اپنی زندگی کو حضور کی زندگی کے مطابق ڈھال لو تو تم کامیاب اور کامران ہو جاؤ گے. اور پھر قرآن و حدیث میں بے شمار واقعات, بے شمار حقائق اس انداز کے بیان کیے گئے ہیں کہ جس کو سن کر, جس کو پڑھ کر انسان اگر غور کرے تو ہوش مند انسان پہلے سے پہلے عقل کو استعمال کرتے ہوئے اور اپنے دل کو صحیح معنی میں استعمال کرتے ہوئے ہوش میں آ جایا کرتا ہے. اللہ پاک نے قرآن کریم میں اس پورے منظر کو بیان فرمایا کہ جب سور پھونکے جائیں گے اور ہولناکی کا منظر ہوگا. سورہ یاسین کے اندر اس منظر کو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ امکان فإذا هم علينا محبرون, کہ وہ ایک خطرناک چنگاڑ ہوگی, ایک خوفناک دھماکہ ہوگا, ایک لذت پکار ہوگی کہ جس کے ساتھ ہی آنن فانن اولین اور آخرین تمام تمام مخلوق اللہ کے سامنے حاضر موجود ہو جائے گی. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا, یہ وہ دن ہوگا جس دن کسی بھی جاندار پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا. وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ, بہت کام کا جملہ ہے. فرمایا کہ اس دن کسی کو بھی کوئی بدلہ نہیں دیا جائے گا, صرف اسی چیز کا بدلہ ملے گا جو اس نے عمل کیا, جو جتنا عمل لایا ہوگا اسی عمل کی بقدر اس کو بدلہ ملے گا. جو لوگ دنیا میں غفلت کی زندگی بسر کرتے ہیں, بے عمل گزر جاتے ہیں, جب عمل ہی لے کے نہ جائیں گے تو بدلہ کہاں سے پائیں گے. عمل ضروری ہے کہ جب عمل ساتھ ہوگا بھلے ٹوٹی پھوٹی محنت ہو لیکن کچھ نہ کچھ دکھانے کے قابل تو ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا. اور فرمایا کہ اس دن ان اصحاب الجنۃ اليوم فی شغل فاکہون, جنت والے تو جنت کے مزوں کے اندر خوب مگن ہوں گے. ہم ازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون, وہ اور ان کی بیویاں جن میں دنیاوی بیویاں بھی ہوں گی اخروی بیویاں یعنی حور عین بھی ہوں گی, یہ سارے کے سارے فی ظلال سایوں کے اندر ہوں گے. علی الارائک متکئون, مسہریوں پر ٹیک لگا کے بیٹھے ہوں گے. لہم فیہا فاکہت, وہاں پر ان کے لیے طرح طرح کے پھل میوے جات ہوں گے. جس چیز کو بھی وہ مانگیں گے وہ ان کے سامنے حاضر کر دی جائے گی. یہ تو اہل جنت ہوں گے لیکن ساتھ میں فرمایا کہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, اے مجرموں آج تم الگ تھلگ اور جدا ہو جاؤ. اعلان ہوگا کہ مجرمین وہ مجرمین سے اور صالحین سے اللہ کے دوستوں سے الگ ہو جائیں. اور پھر مجرمین کو الگ اس لیے کیا جائے گا تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے, حق اور باطل اور اس کو اپنانے والے جدا جدا ہو جائیں. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, یہ وہ خطرناک اعلان ہوگا اس دن بغیر چاہے بھی جو مجرم ہوگا خود بخود اس اعلان کے بعد وہ کھنچتا ہوا مجرمین کی جماعت میں جا پہنچے گا. اور وہاں لاکھ کوشش کرنے کے باوجود کوئی مجرم اپنے آپ کو روکنا چاہے گا نہیں روک سکے گا. خود بخود مجرمین سارے کے سارے ایک طرف ہو جائیں گے, مؤمنین اور صالحین اور مقربین ایک طرف ہو جائیں گے. اللہ پاک فرمائیں گے الم اعہد الیکم یا بنی آدم, اے آدم کی اولاد کیا میں نے تم سے پکا وعدہ نہیں کیا تھا, کیا میں نے تم کو سمجھایا نہیں تھا, اللہ تعبدوا الشیطان, کہ شیطان کی عبادت مت کرنا، شیطان کی باتوں میں مت آنا، انہو لکم عدو مبین، وہ تمہارا کلم کلا دشمن ہے. شیطان کی باتوں میں آ کر انسان دنیا کے مزوں میں لگ جاتا ہے، آخرت سے غافل ہو جاتا ہے. کل کو جب یہ اعلان ہوگا کہ مجرمین الگ ہو گئے ہیں اور پھر ان کے ساتھ اللہ پاک کا یہ سوال و جواب ہوگا تو کیا جواب دیں گے؟ وہ فرمایا کہ الم احد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین. اور اس کے بعد اللہ پاک فرمائیں گے کہ یہ وہ دن ہوگا، الیوم نختم علی افواہہم، کہ ہم مجرمین کے منہ پر مہر لگا دیں گے. وتکلمنا ایدیہم، ان کے ہاتھ بات کرنے لگ جائیں گے. وتشہد ارجلہم، ان کے پاؤں گواہیاں دیں گے. بما کانوا یکسبون، جو کچھ بھی وہ گناہ کمایا کرتے تھے، ہاتھ اور پاؤں بولنے لگیں گے کہ یہ فلانا فلانا کام کر کے آیا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَقْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ، اگر تو ہم چاہتے تو دنیا میں بھی، اگر ہم چاہتے تو لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ، ان کی آنکھیں چکی کر دیتے، بالکل ختم کر کے رکھ دیتے. اور اگر ہم چاہتے تو لَمَسَقْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ، ان کو دنیا ہی کے اندر اپنی جگہ پر ان کی شکلیں مسخ کر دیتے. فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ وَلَا يَرْجِعُونَ، کہ نہ تو وہ آگے بڑھ سکتے تھے نہ پیچھے ہٹ سکتے تھے. لیکن دنیا کے اندر ہم نے ان کو عذاب نہیں دیا، مہلت دی، چھوٹ دی، بشارتیں بھی ان کے لیے بھیجی اور ڈرانے کی چیزیں بھی ان کے لیے بھیجی. لیکن جو سدھرنے والے تھے سدھر گئے، جو سنبھلنے والے تھے سنبھل گئے. وہ تو جنت کے مزوں میں اپنی بیویوں کے ساتھ نسہریوں پر ٹیگ لگائے ہوئے جنت کے پھل فروٹ کھاتے ہوئے ہوں گے، اور مجرمین ان کے منہ پر مہر لگی ہوئی ہوں گی، جہاں بہتر و سامانی کے عالم میں ہوں گے. یہ وہ دن ہوگا جس دن مجرمین کو بڑی بے دردی کے ساتھ ان کے ساتھ برتاؤ کیا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سورج بالکل سر پر آ جائے گا، صرف ایک میل کا فاصلہ رہ جائے گا، اور اس وقت لوگ اپنے اپنے گناہوں کی بقدر پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. فرمایا کہ کوئی تو صرف کپنوں تک اپنے پسینوں میں ڈوبا ہوگا، کوئی گھٹنوں تک پسینوں میں ہوگا، کوئی اپنے پولوں تک کمر کے بل تک پسینوں میں ڈوبا ہوا ہوگا. اور فرمایا کہ کسی کو اس کے پسینے اس کے منہ تک پہنچ کر لگام دیے ہوئے ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ہاتھ سے اشارہ کر کے فرمایا کہ اس کے گناہ اس قدر زیادہ ہوں گے کہ پورا اپنے گناہوں کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا اور اس کے پسینے اس کو لگام دیے ہوئے ہوں گے. یہ وہ عالم ہوگا جس دن لوگوں کو تین طرح سے بلایا جائے گا اور حساب کتاب کے لیے بھیجا جائے گا. فرمایا کہ ایک طبقہ تو وہ ہوگا جو پیدل ہوں گے، دوسرا طبقہ وہ لوگ ہوں گے جو سوار ہوں گے، تیسرا طبقہ وہ ہوگا جو منہ کے بل چلتے ہوئے آ رہے ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، انسان منہ کے بل تو نہیں چل سکتا، آخرت میں یہ منہ کے بل کس طرح چلیں گے؟ فرمایا کہ اللہ کی وہ ذات ہے جس نے انسان کو قدموں پر چلنے کی قدرت دی، قیامت کے دن وہ مجرمین کو ان کے چہروں کے بل چلا کر دکھائے گا. ان تین طبقوں کے اندر جو پیدل چلنے والا گروہ ہوگا، یہ وہ لوگ ہوں گے جو عام مؤمنین ہوں گے، جو جیسے تیسے کر کے زندگی بسر کر رہے ہیں. اور دوسرا گروہ جو سواریوں پر سوار ہوں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے مقربین، اللہ کے اطاعت کرنے والے فرما بردار بندے ہوں گے. مقربین کو وہاں پر سواریاں ملی ہوئی ہوں گی، سواری پر کے ساتھ اللہ کی طرف جا رہے ہوں گے. اور تیسرا گروہ جو منہ کے بل چل کر آئے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جب چل کر آ رہے ہوں گے منہ کے بل، یہ زمین کے نشے و فراز اور وہاں کے پتھر اور روڑوں سے اور کانٹوں سے اسی طرح اپنے منہ کے ذریعے سے اپنے آپ کو بچاتے ہوں گے جس طرح دنیا میں انسان قدموں پر چلتے ہوئے اپنے آپ کو بچاتا ہے. تو یہ تیسرا گروہ ان لوگوں کا ہوگا کہ جن کے سامنے اللہ کے احکامات آئے، قرآن و حدیث آئی، اللہ کی تعلیمات، اللہ کے احکامات، اللہ کے فرامین آئے، اور ان کو ہدایت کی تبلیغ کی گئی، تعلیم دی گئی، کہا گیا کہ تم سیدھے سیدھے چلو، سیدھی زندگی بسر کرو. لیکن دنیا کے اندر مست و مگن ہو کر انہوں نے اس سیدھی زندگی پر چلنا پسند نہ کیا، الٹے ہی الٹے چلتے رہے. تو اللہ پاک میدان محشر میں سب سے پہلی سزا ان کے لیے یہ مقرر کریں گے کہ وہ وہاں پر حقیقتاً الٹے چلتے ہوئے منہ کے بل چل کر آئیں گے. تو یہ تمام حقائق وہ ہیں جن کو اللہ پاک نے پہلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہمیں کہہ دیا ہے. تو جو بندہ اس دنیا میں اپنی زندگی کے اندر سنبھل جائے گا، سدھر جائے گا، اللہ تعالیٰ کی رضا مندی حاصل کر لے گا، وہ بڑے اکرام کے ساتھ میدان محشر میں حاضر کیا جائے گا. اور اگر وہاں پر وہ، یہاں پر وہ غفلت کی زندگی بسر کرتا رہا، کہتا رہا کہ کچھ نہیں سب چلتا ہے، تو پھر وہاں پر بھی سب کچھ چلتا ہے. جو جس گروہ کا اہل ہوگا اسی گروہ میں اس کا شمار کر دیا جائے گا، پھر وہاں کوئی شکوہ شکایت کام نہیں آئے گا. قرآن کریم کی سورت زلزال، اللہ پاک نے قیامت کا منظر بیان فرمایا کہ اذا زلزلت الارض زلزالها، وہ وقت یاد کرو کہ جب زمین کے اندر سخت جنبش ہوگی اور زمین پر سخت زلزلہ برپا ہوگا. اخرجت الارض اثقالها، زمین اپنے تمام کے تمام دفینے، مال و اسباب، خزانے اور جتنے بھی مردے زمین کے اندر دفن تھے سب کو نکال کر باہر کر دے گی. وقال الانسان ما لها، اس دن کافر لوگ کہیں گے کہ اس زمین کو کیا ہو گیا کہ ہم سب کو نکال کے باہر کھڑا کر دیا. یومئذ تحدث اخبارها، یہ وہی دن ہوگا جس دن زمین اپنی ساری خبریں بتا دے گی. اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، جانتے ہو کہ زمین اپنی کیا خبریں بتائے گی؟ صحابہ نے عرض کیا کہ آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں. فرمایا کہ زمین اپنے اوپر کیے جانے والے تمام کے تمام کرتوت وہ بتائے گی کہ اے فلانے، انہیں میرے اوپر فلانے دن فلانا جرم کیا تھا، اور اس دن مجرمین کی مجال نہیں ہوگی کہ وہ اپنے اس جرم سے انکار کر سکیں. یہ سارے شواہد زمین کیوں پیش کرے گی؟ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، اس لیے کہ اس کے رب نے اس کی طرف یہی حکم دیا ہے کہ اے زمین، تو آج جتنے بھی شواہد ہیں تمام کے تمام شواہد اپنے ساتھ محفوظ کرتی رہے. پہلے زمانے میں تو لوگوں کو تعجب ہوتا ہوگا کہ زمین کس طرح شواہد محفوظ کرے گی. آج کے دور میں ویڈیو نے اس کام کو بڑا آسان کر دیا، سمجھنا بہت آسان ہو گیا. ایک چھوٹا سا آلہ انسان کا بنایا ہوا، وہ تمام شواہد جوں کہ توں محفوظ کر لیتا ہے. کہ اگر موبائل کے اندر ویڈیو کیمرہ ہو، انسان اس کے ذریعے سے کسی منظر کو فلمائے، تو وہ پورا منظر جوں کہ توں اس میں محفوظ ہو جاتا ہے. تو رب ذوالجلال جو پوری کائنات کو بنانے والا، پوری کائنات کے اندر اس کا اختیار چلتا ہو، کیا اس کو یہ قدرت حاصل نہیں ہے کہ زمین کے ذریعے سے تمام شواہد کو یکجا کر لے؟ لأن ربك أوحى لها، رب کا حکم ہوگا تو زمین تمام شواہد اپنے سامنے لا کر حاضر کر دے گی. حتیٰ کہ بعض مجرمین حد درمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انکار کریں گے کہ ہم نے تو یہ جرم نہیں کیا تھا. اس وقت وہ منظر بھی ان کے سامنے پیش کر دیا جائے گا، دنیا کا وہ لمحہ جس لمحے کے اندر مجرم نے جرم کیا تھا، کوئی گناہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی، وہ پورا منظر اس کے سامنے چلا دیا جائے گا، اور وہ مجرم اپنی آنکھوں سے اپنے آپ کو اس جرم کے اندر مبتلا پائے گا. اس وقت وہ بالکل مبہوت اور حیران، پریشان، ہکا بکا، انگوش بدندار رہ جائے گا. اس وقت اس کے پاس کوئی انکار کی گنجائش باقی نہ بچے گی. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا، یہ وہ دن ہوگا جس دن لوگ مختلف جماعتوں میں، مختلف ٹولیوں میں، میدان محشر کے اندر وہ جو حساب کتاب کی جگہ ہے، اس طرف ٹولیوں ٹولیوں کے اندر جمع ہو کے سارے لوٹ رہے ہوں گے. لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، تاکہ اپنے اپنے اعمال دیکھ لیں. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو کوئی بھی ایک ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا تو وہ اس کو بھی دیکھ لے گا. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس کسی نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی یا برائی کرے گا، اس کو بھی وہاں پر وہ حاضر موجود پا لے گا. یہ تمام حقائق قرآن و حدیث کے اللہ پاک نے کھول کر واضح کر کے بیان کر دیے. ان کو سننے کے باوجود بھی اگر انسان بدبختی کا مظاہرہ کرے اور اپنے آپ کو گناہوں میں آلودہ رکھے، تو اس سے بڑا بد نصیب کون ہوگا؟ اللہ پاک نے سارے مناظر بیان کر دیے ہمارے لیے، تاکہ کل کو بھی حجت باقی نہ رہے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. ساری چیزیں بتا کر پھر فرما دیا کہ حساب کتاب ہے، جنت دوزخ ہے، جزا اور سزا ہے، تم خود اپنا فیصلہ کر لو کہ تمہیں کیا چاہیے، اچھائی چاہیے یا برائی چاہیے، جزا چاہیے یا سزا چاہیے. تو جو عقل مند ہوتا ہے وہ اسی دنیا کی زندگی میں اپنے آپ کو سدھار لیتا ہے، اللہ والوں کی اور اللہ کی باتوں کو سن کر وہ سدھر جایا کرتا ہے، اور اگر وہ نہ سدھرے تو پھر اس کے ہی اپنے برے نصیب ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص خوف زدہ ہوتا ہے، وہ اپنے سفر کو رات کے ابتدائی حصے میں شروع کر دیا کرتا ہے. پہلے زمانے میں جب قافلوں پر سفر ہوتے تھے تو صبح سحری کے وقت میں قافلے روانہ ہوتے تھے, تو ڈاکو بھی اسی وقت میں منتظر رہتے تھے کہ قافلہ گزرے گا تو لوٹ مار کا بازار گرم کریں گے. تو جو شخص عقل مندی کا مظاہرہ کرتا تو وہ بجائے یہ کہ صبح سحری کے وقت سفر شروع کرے وہ ابتدائی رات میں سفر شروع کر لیا کرتا تھا. چونکہ یہ معمول سے بہتر ہوتا تو اس وقت میں ڈاکو ڈاکہ زنی کے لیے موجود نہیں ہوا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مثال کے ذریعے سمجھایا, فرمایا کہ جو کوئی خوف زدہ ہوا اور اس نے اپنے سفر کو تاخیر سے شروع کرنے کے بجائے پہلے سے شروع کر لیا تو فرمایا کہ بلغ المنزل, وہ منزل مقصود تک کامیابی کے ساتھ پہنچ جاتا ہے. یہی حال آخرت کا بھی ہے کہ جو شخص ڈرا اور پہلے سے پہلے اس نے اپنے لیے آخرت کی تیاری شروع کر لی اور وہ پہلے سے پہلے اپنا سامان محفوظ رکھنے کے لیے آخرت کی طرف چل پڑا بغیر کسی تاخیر کے, تو یہ کامیاب اور کامران ہوا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے آخر میں فرمایا الجنہ, خبردار سن لو اللہ کا سودا بہت مہنگا ہے, سنو اللہ کا سودا وہ جنت ہے. ایک مومن کی جو منزل مقصود ہے وہ جنت, جو اللہ تعالیٰ کا مقام رضا ہے, اس منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے خوف کرنے کی ضرورت ہے. جو کوئی خوف زدہ ہوگا پہلے سے پہلے تیاری شروع کرے گا, بعد میں نفس اور شیطان کے ڈاکے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہر طرح سے محفوظ راستہ اختیار کرتے ہوئے منزل مقصود کی طرف چل پڑے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بلغ المنزل, منزل مقصود تک وہ پہنچ جائے گا چوروں اور ڈاکوؤں سے بچتا ہوا. اور جو کوئی اسی غفلت میں رہا کہ نہیں آرام سے سفر شروع کریں گے, ابھی تو بچپن ہے جوانی میں, ابھی جوانی ہے بڑھاپے میں, ابھی تو میں چاقو چوبن ہوں, ذرا اور اللہ والا بننے کے لیے انتظار اگر کرے گا تو یہ موت کسی کے انتظار کی نہیں گنا کرتی. موت جب آ جاتی ہے تو وہ پھر بغیر مہلت کے انسان کو اچک کر لے جاتی ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت اللہ تعالیٰ کا بہت ہی قیمتی سودا ہے, اس سودے کو اپنانے کے لیے انسان کو چاہیے کہ وہ جلد سے جلد اپنا آخرت کا سفر پہلے سے پہلے شروع کر لے تاکہ منزل مقصود تک پہنچ جائے. اسی لیے شاعر نے کہا ہے کہ بحر غفلت یہ تیری ہستی نہیں, دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں, رہ گزر دنیا ہے یہ سستی نہیں, جائے عیش و عشرت و مستی نہیں, ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے, کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. تو موت کے آنے سے پہلے انسان آخرت کی تمام منزلوں کو مستحضر کر کے, آخرت کی تمام ہولناکیوں کو سامنے رکھ کر, اللہ تعالیٰ کے خوف کو سامنے رکھ کر عمل کرتا رہے, تو اسی عمل کے بدلے کل جب ملیں گے تو اللہ پاک ایک کے بدلے دس اور اخلاص عمل زیادہ ہوگا تو اس اخلاص کی بقدر اور اضافے کر کے اللہ پاک نوازیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوف سے متعلق ایک بڑی ہی جامع حدیث بیان فرمائی, بہت ہی پیاری حدیث ہے. اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی قیامت کی ہولناکی والے دن میدان محشر میں ایک طرف تو یہ عالم ہوگا کہ گناہگار اپنے گناہوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہوں گے, اور دوسری طرف لوگ اپنے اعمال کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہوں گے. ایک طرف وہ منظر بھی ہوگا کہ رب ذوالجلال کے عرش اعظم کے سائے میں مختص اور مقرب بندوں کا ایک گروہ جمع ہوگا. دن ایک ہی ہے, وقت ایک ہی ہے, لیکن اس وقت کے اندر اللہ پاک اپنے دوستوں کو عزت افزائی نصیب فرمائیں گے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ چار چیزیں ہیں جن میں سے تین پر اگر میں قسم اٹھاؤں تو بالکل سچا ثابت ہوں گا, چوتھی پر آپ قسم اٹھائیں تو آپ بھی جھوٹے نہیں ہوں گے, میں آپ کی تصدیق کروں گا. فرمایا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس کسی شخص کو اللہ تعالیٰ دنیا میں اپنا دوست بنائیں گے آخرت میں بھی اسی کو دوست رکھیں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ جو شخص اللہ کا دوست دنیا میں تھا آخرت میں اللہ کا دشمن بن کر اٹھے, ایسا نہیں ہوتا. جس کو اللہ پاک نے یہیں پر ولایت کا درجہ دے دیا, اپنا دوست بنا لیا, اپنا بنا لیا, کل کو میدان محشر میں بھی وہی لوگ اللہ کے دوست ہوں گے. فرمائیں کہ پہلی چیز یہ ہے کہ جو لوگ دنیا میں اللہ کے دوست تھے کل میدان محشر میں بھی وہی لوگ اللہ کے دوست ہوں گے. یہاں تو اللہ کا دوست بننا آسان ہے, اللہ کی بات مان لیں, اللہ کے احکامات کو اپنا لیں, اللہ والوں کے ساتھ جڑ جائیں, تو یہی اللہ کے دوست بننے کی علامات ہوا کرتی ہیں. اللہ کا دوست وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. اور دوسری چیز آپ نے فرمائی کہ گیا سا گیا مومن مسلمان بھلے اس کا ایمان جتنا بھی زیادہ کمزور سے کمزور ہو, میدان محشر میں اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ وہ رویہ اختیار نہیں کریں گے جو کافر کے ساتھ فرمائیں گے. فرمایا کہ گئے سے گئے مومن مسلمان کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کافر کے مقابلے میں عزت افزائی والا معاملہ فرمائیں گے. تیسری چیز آپ نے فرمائی کہ قیامت کے دن میدان محشر میں انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہوگا. یہ حدیث شریف بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن صحابی بڑی ٹک ٹکی باندھ کر دیکھ رہے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا کہ آخر اس خاص انداز سے کیوں مجھے گھور رہے ہو؟ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ, یہاں تو ہم آپ کی محفل اور مجلس میں ہوتے ہیں, دل بھر کے آپ کو دیکھ رہا ہوں, نہ جانے کل قیامت کے دن ہمارا آپ کے ساتھ حشر ہوگا یا نہیں ہوگا, آخرت میں پتہ نہیں آپ کا دیدار نصیب ہو یا نہ ہو. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت سنائی, فرمایا کہ المرء مع من احب, انسان کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت رکھتا ہوگا. آج اگر اس دنیا میں ہم اللہ والوں سے محبت رکھیں گے, اللہ کے دوستوں سے محبت رکھیں گے, ان کے ساتھ جڑے رہیں گے, ان کے ساتھ مل کر رہیں گے, تو یہی محبت کل قیامت میں کام آئے گی. اور اگر آج ہم یہود و نصارہ اور اغیار کی دوستیاں رکھیں گے, ان کو اپنا آئیڈیل بنائیں گے, ان کے طور طریقوں کو اپنائیں گے, نام کے مسلمان کہلائیں گے, کل قیامت میں خالی نام کا مسلمان ہونا کام نہیں آئے گا. وہاں تو سچا اور کھوٹا چلتا ہے, جو سچا محبت کرنے والا ہوگا خود بخود اس کا ساتھ حضور کے ساتھ ہو جائے گا, اور ورنہ جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہوگا, جو جس کا آئیڈیل ہوگا, ہر ایک اپنے آئیڈیل کے ساتھ جس سے چلا جائے گا. اور چھوٹی چیز آپ نے فرمائی کہ کسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر پردہ پوشی کا معاملہ فرماتے ہیں, کل قیامت میں بھی اللہ پاک اس کو رسوا نہیں فرمائیں گے. جو شخص اللہ کے سامنے رکھے خوف زدہ رہتا ہوں بھیا اللہ رسوا نہ کرنا, شرمندہ نہ کرنا, غریب نہ کرنا, تو جس کسی کے ساتھ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پردہ پوشی کا معاملہ کیا, تو وہ ستار العیوب دنیا میں جب اس نے پردہ پوشی کی ہے تو آخرت میں بھی بندوں کے ساتھ پردہ پوشی کا معاملہ فرمائے گا. تو یہ چار چیزیں بہت ہی کام کی ہیں, ان کو پردے سے باندھنے کی ضرورت ہے. جو کوئی انسان جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنی دوستی کا معاملہ کیا, اپنا دوست بنا لیا, کل قیامت میں میدان محشر میں اللہ کا دوست ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃن یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ, سات قسم کے افراد ایسے ہیں کہ کل قیامت کے دن میدان محشر اور افراتفری کے عالم میں یہ سات قسم کے لوگ بڑے امن اور سکون اور اطمینان کے ساتھ, راحت اور نعمتوں کے ساتھ اللہ پاک کے خاص سائے عرش کے اندر ہوں گے. ان میں سے اگر دیکھا جائے سات قسم کے افراد میں سے سب سے پہلا شخص امام عادل, نیک اور عدل انصاف کرنے والا حکمران. یہ حکمران تو ہم آپ نہیں بن سکتے, اس کے علاوہ جو باقی چھ چیزیں ہیں ان کو اپنانا بہت آسان ہے. اگر ہم اپنی اس عملی زندگی کے اندر ان چیزوں کو اپنانا چاہیں تو ان چھ میں سے کوئی نہ کوئی ایک چیز تو انشاءاللہ ہمیں نصیب ہو جائے گی, اور کل قیامت کے دن میدان محشر میں افراتفری کے وقت میں اللہ پاک اپنے سائے عرش میں ہمیں جگہ عطا فرما دیں گے انشاءاللہ. ان میں سے فرمایا دوسرے نمبر پر شاب نشأ فی عبادت اللہ, ایسا نوجوان کہ جس نے اپنی جوانی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت میں گزار دی. یہ بہت بڑی خوشخبری اور بشارت ہے ان نوجوانوں کے لیے کہ جن کو جوانی کے عالم میں اللہ تعالیٰ عبادت کی توفیق عطا فرما دیں. اگر جوانی کے عالم میں توفیق نصیب ہو رہی ہے اور اگر خدا نہ خواستہ گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً توبہ کی توفیق مل رہی ہے, اصل امکان پاکیزہ زندگی بسر کرنے والا نوجوان کل کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس جوان کو اپنے سائے عرش میں جگہ عطا فرمائیں گے. در جوانی توبہ کردن شے وے پیغمبری, در جوانی توبہ کردن شے وے پیغمبری, وقت پیری گر کے ظالم نی شبت پرہیزگار. جوانی کے عالم میں توبہ کرنا، پاکیزہ رہنا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، یہ پیغمبروں کا شیوا ہوا کرتا ہے. پیغمبروں کی جوانی بالکل پاکیزہ گزرتی ہے. تو جو بھی مومن مسلمان اپنی جوانی پاکیزہ گزارنے والا ہے، اس کو پیغمبروں کا شیوا ملا ہوا ہے کہ پاکیزہ جوانی گزار رہا ہے. ورنہ فرماتے ہیں کہ بڑھاپے کے وقت میں تو ظالم بھیڑیا بھی بڑا پرہیزگار بن جاتا ہے. جب اس کے دانت نہیں رہتے، طاقت نہیں رہتی، تو ظالم بھیڑیا بھی تو کسی کام کا نہیں رہتا. لیکن مومن مسلمان ہر حال میں نفع سے خالی نہیں ہے. جوان اگر اطاعت اور عبادت کرے تو اس کو یہ فائدہ حاصل ہے کہ عرش کا سایہ ملے گا. اور اگر جوانی گندگیوں میں گزر گئی، خرابیوں میں گزر گئی، بڑھاپے میں بھی اگر اس کو توفیق مل گئی توبہ کی اور اللہ پاک نے اس کو عبادت کی توفیق دے دی، تو یہ بوڑھے لوگ بھی بہت ہی زیادہ خوش نصیب ہیں. حضرت یحییٰ ابن اکثم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب ایک حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری ایک حدیث بیان فرمائی، حضرت یحییٰ ابن اکثم رحمہ اللہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ان کی وفات ہوئی. انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ حضرت اللہ تبارک و تعالی نے کیا برتاؤ کیا، کیا معاملہ فرمایا. فرمانے لگے کہ جب رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پیشی ہوئی، یہ بات پہلے بھی گزر چکی کہ بسا اوقات اللہ پاک اپنے نیک بندوں کی اچھی حالت کو کسی نیک بندے کے اوپر خواب کے ذریعے سے یا کشف کے ذریعے سے ظاہر کروا دیتے ہیں. اس میں ایک طرف رغبت بھی ہوتی ہے اور دوسری طرف سبق بھی ہوا کرتا ہے. تو خواب میں جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا بھی کیا آپ پر، کیا معاملہ کیا اللہ پاک نے، فرمانے لگے کہ جب اللہ کی بارگاہ میں حاضری اور پیشی ہوئی، اللہ پاک نے فرمایا کہ او گناہگار بڈھے، بہت برے برے کرتوت کر کے تو میرے پاس آیا ہے. فرمانے لگے کہ یا رب اس بارے میں تو میں آپ سے کچھ بات نہیں کرتا. اللہ میاں نے پوچھا پھر کس بارے میں بات کرو گے؟ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ مجھ سے عبد الرزاق سے زہری نے، یہ سارے محدثین ہیں، اور زہری سے عروہ نے، عروہ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، اور ان سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ان سے حضرت جبریل امین نے آپ کا یہ فرمان بیان کیا تھا جو مجھ تک پہنچا کہ آپ نے فرمایا کہ میں کسی مسلمان بوڑھے شخص کو عذاب دینے کا ارادہ کرتا ہوں مگر اس کے بڑھاپے کی وجہ سے مجھے عذاب دیتے ہوئے شرم آتی ہے. اے اللہ، میں بھی ایک بڈھا آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں. اللہ پاک نے فرمایا کہ بے شک عبدالرزاق نے سچ کہا، زہری نے سچ کہا، عروہ نے سچ کہا، عائشہ نے سچ کہا، محمد رسول اللہ نے سچ کہا، جبریل امین نے سچ کہا، بے شک بوڑھے مومن مسلمان کو عذاب دیتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، جان میں نے تیری کوشش کی. تو بڑھاپے کی عمر میں اگر اطاعت اور عبادت کی توفیق مل گئی تو انشاءاللہ یہ بہت ہی بڑی کامیابی کی علامت ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ زار و قطار رو رہے تھے. میں نے وجہ پوچھی کہ حضور کیوں اتنا رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ جبریل امین تشریف لائے تھے، کہنے لگے کہ اللہ پاک کو بوڑھے مسلمان کو عذاب دیتے ہوئے شرم و حیا آتی ہے. اللہ تعالیٰ حیا کرتے ہیں کہ بوڑھے مسلمان کو عذاب دیں. فرمایا کیا بوڑھے مسلمان کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے شرم و حیا نہیں آتی؟ یہ سوچ کر میں رو رہا ہوں. اگر ایک مومن مسلمان بوڑھا ہو گیا اور بڑھاپے کی حالت میں ذکر اللہ میں لگا ہوا ہے، اللہ اللہ میں لگا ہوا ہے، تو یقیناً نجات اس کے لیے یقینی ہے. اور اگر خدا نہ خاص طور وہ بڑھاپے میں پہنچ گیا پھر بھی گناہوں میں لگا ہوا ہے، تو یقیناً پھر یہ بہت ہی بے حیا بے شرم قسم کا بوڑھا ہوگا کہ موت بالکل اس کے سر پر آ پہنچی. چلو جوانی کے اندر تو پھر بھی انسان سوچتا ہے کہ میں جوان ہوں، جذبات زیادہ ہوتے ہیں، گناہوں کا ابھار زیادہ ہوتا ہے، شہوات زیادہ ہوتی ہیں جوانی میں. پھر بھی بڑھاپے کے اندر جانے کے امکانات ہوتے ہیں کہ انسان سوچتا ہے بوڑھا ہوں تو توبہ کر لوں گا. بچپن سے جوانی کی طرف، جوانی سے بڑھاپے کی طرف جانے کے امکانات ہوتے ہیں. اشاب الصغیرہ وافنى الکبیرہ مر الغداۃ وکر العشی، بچوں کو جوان کر دیا، جوان کو بوڑھا کر دیا رات دن کے گزرنے نے. رات دن آتے اور جاتے ہیں اسی کے ذریعے سے، بچے دیکھتے دیکھتے جوان ہو گئے، جوان بوڑھے ہو گئے، بوڑھے اللہ کو پیارے ہو گئے. اگر ایک آدمی بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکا تو یہ وقت اس کے لیے اللہ اللہ کرنے کی ہے کہ اپنے ظاہر کو بھی سنوارے باطن کو بھی سنوارے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو انسان جس شکل و صورت میں وفات پائے گا اسی شکل و صورت میں اٹھایا جائے گا. اب ہم آئینے میں اپنی تصویر دیکھ لیں کہ اگر اچانک ہماری موت واقع ہو جاتی ہے تو کیا ہمارا حال ہوئی ایسا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کو اپنا چہرہ دکھا سکیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کر سکیں؟ کیا ہمارا باطن اس قابل ہے کہ ہم کل کو حضور کے سامنے اس بات کے کہنے کے حقدار ہوں کہ ہم آپ کے غلام ہیں؟ خود ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لیں کہ اچانک اگر موت آ گئی تو کس شکل و صورت کے اندر ہم آخرت میں جائیں گے. تو غرض یہ ہے کہ جب بوڑھے آدمی کے لیے سوائے موت کے آگے اور کوئی چیز نہیں ہے, جب کھیتی پک جاتی ہے اس کو کاٹا جاتا ہے, تو بڑھاپا جب آ جاتا ہے تو اس کے بعد سوائے موت کے اور کوئی چیز نہیں. تو بڑھاپے کی عمر میں اگر انسان کو توبہ کی توفیق مل رہی ہے, رجوع اللہ کی توفیق مل رہی ہے, یہ بہت ہی کامیاب اور کامران بوڑھے حضرات ہیں. اور اگر جوانی کے عالم میں توفیق مل رہی ہے تو یہ جوان بھی بہت ہی خوش نصیب ہیں. تو جوانی کا عالم ہو یا بڑھاپے کی عمر ہو, اس میں اگر اللہ پاک کی طرف رجوع کی توفیق مل گئی تو یقیناً کامیابی اور کامرانی انسان کو حاصل ہو رہی ہے. چاہے انسان مرد ہو یا عورت, بچہ ہو یا جوان, بوڑھا ہو, بس اللہ پاک سے اگر تعلق اس کا جڑا ہوا ہے تو کامیابی اس کے قدم میں ملے گی. تو فرمایا کہ شاب نشا فی عبادت اللہ, وہ جوان کہ جس نے اللہ کی عبادت میں اپنی جوانی کا پروان چڑھا اور وہ گناہوں سے بچتا رہا, قیامت میں عرش کے سایہ میں اس کو جگہ مل جائے گی. تیسرے نمبر پر فرمایا رجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرقا علیہ, دو ایسے افراد کہ جنہوں نے آپس میں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کی, اسی محبت پر جمع ہوئے, اسی محبت پر بچھڑ گئے. یہ محبت اللہ والوں کی محبت ہے, اللہ کے نیک بندوں کی محبت ہے, یا ہر وہ محبت جس میں اللہ کا تعلق کار فرما ہو. جیسے ہماری اور آپ کی یہ تعلق, یہ رشتہ نماز کے ذریعے سے, امامت کے ذریعے سے, یہ وہ تعلق اور وہ رشتہ جس میں دنیا میں کوئی غرض حائل نہیں ہے. ایک انسان اگر اپنے ایک امام سے, اپنے ایک مؤذن سے, کسی قاری قرآن سے, کسی حافظ قرآن سے, کسی ایک عام مومن مسلمان سے صرف ایمانی رشتے کی بنا پر محبت رکھتا ہے تو یہ ایمانی محبت ہے جس میں دنیا میں کوئی غرض شامل نہ ہو. یہ ایمانی محبت کل کو انشاءاللہ عرش کے سایہ میں جگہ دلانے کے لیے کافی ہوگی. تو کوئی بھی محبت جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہو, علماء سے, صلحاء سے, متقیوں سے, مومن مسلمان بھائی سے, خالص اللہ کے لیے محبت, یہ محبت عرش کے سایہ میں جگہ دلانے کا سبب بن جائے گی. چوتھے نمبر پر آپ نے فرمایا رجل قلبه معلق بالمساجد, وہ شخص جس کا دل ہمیشہ مسجد کے ساتھ اٹکا رہتا ہے, ایک نماز پڑھ کر آیا دوسری نماز کے انتظار میں ہے, سو رہا ہے تو الارم لگا کر سو رہا ہے کہ فلانے وقت اذان کے وقت اٹھ جاؤں, اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں ہے. یہ نمازی انسان بھی کل قیامت میں عرش کے سائے میں اللہ تعالیٰ کو جگہ عطا فرمائیں گے. تو جوانی کا عالم پاکیزہ گزارنا ہمارے بس میں ہے, اللہ کے لیے دو افراد محبت کریں ہمارے بس میں ہے, بے لوس پرخلوص محبت کرنا ہمارے بس میں ہے. نمبر تین, اپنے دلوں کو مسجدوں کے ساتھ جوڑ دینا اور نماز کے ساتھ والہانہ تعلق کو شبق رکھنا, یہ ہمارے بس میں ہے. اور اس کے ساتھ آپ نے فرمایا ایسا شخص جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے اس قدر خفیہ طریقے سے کہ دائیں ہاتھ کے خرچ کیے ہوئے کی بائیں ہاتھ کو اطلاع نہ ہو. یہ آپ نے ایک مثال دی کہ اس قدر خفیہ صدقہ خیرات اللہ کی راہ میں نکالا کہ گویا کہ دائیں ہاتھ کے خرچ کی بائیں ہاتھ کو اطلاع نہ ہوئی. تو بالکل خفیہ طور پر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا بھی قیامت کے دن عرش کے سایہ میں ہوگا. اس خرچ کرنے کے اندر ضروری نہیں کہ لاکھوں اور کروڑوں خرچ کیا جائے, خلوص اور اخلاص کے ساتھ ایک روپیہ بھی اگر کوئی انسان خرچ کر رہا ہے تو بسا اوقات اس خلوص کی وجہ سے وہ عند اللہ مقبول ہو جاتا ہے اور انسان کے لیے بیڑا پار کرنے کا سامان بن جاتا ہے. وہ حدیث گزر چکی بخاری شریف کی جس میں آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دو بدو انسان حاضر ہوگا, بغیر پردوں کے, بغیر حجاب کے, اللہ تعالیٰ بغیر ترجمان کے گفتگو فرمائیں گے. بائیں طرف دیکھے گا تو اسے اپنے ہی اعمال نظر آئیں گے, بائیں طرف دیکھے گا تو صرف اپنے ہی اعمال نظر آئیں گے, سامنے دیکھے گا تو جہنم کی آگ نظر آئے گی. اس حدیث کے آخر میں آپ نے فرمایا کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ, اتقوا النار ولو بشق تمرہ, اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے ہی سے کیوں نہ ہو. نجات حاصل کرنے کے لیے کثرت کی ضرورت نہیں ہے، اخلاص کی ضرورت ہے. بسا اوقات ایک چھوٹا سا عمل نجات کے لیے کارآمد ثابت ہو جاتا ہے. تو اخلاص کے ساتھ راہ خدا میں چھپ کر اپنی حیثیت اور استطاعت کے مطابق اللہ کے لیے خرچ کر دینا، بھلے وہ مقدار میں کم کیوں نہ ہو، اخلاص ہوگا تو وہ بہت ساری رقم دائیں ہاتھ کے خرچ کیے ہوئے کہ بائیں ہاتھ کو اطلاع نہ ہو. ایک صحابی تھے جن کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کون شخص ہے جس نے رات کو اللہ کی راہ میں عطیہ کیا. سب خاموش تھے، پھر جب آپ نے وضاحت طلب کی تو ایک ایسے صحابی نکلے جو بالکل صحیح دست سے اعلان ہوا تھا جہاد کے لیے کہ جس سے جو ہو سکتا ہے اپنا اپنا مال اور اسباب لے آؤ، اللہ کی راہ میں نکالو. ایک صحابی تھے بالکل صحیح دست، خالی ہاتھ تھے، کچھ بھی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ سے مناجات کی، کہا کہ اے اللہ میں تو بالکل خالی ہاتھ ہوں، دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. میرے ذمے اگر کسی کا کوئی حق ہے، کسی نے میری حق تلفی کی ہو، مجھے ستایا، گالی دی، برا بھلا کیا، ظاہر بے شمار حقوق ہوتے ہیں، تو میں ان تمام حقوق کو معاف کر کے وہی آپ کے راہ میں عطیہ کرتا ہوں. تو یہ عطیہ قبول ہوا اور اللہ پاک نے وحی کے ذریعے حضور کو اطلاع کر دی. تو صدق دل سے اگر ایک ٹکڑا کھجور کا بھی انسان خرچ کرتا ہے تو وہ بھی بارگاہ رب ذوالجلال میں قبولیت ہوتی ہے. اللہ پاک قدردان ہے، بہت زیادہ اپنے بندوں کی عبادت کی قدردانی فرمایا کرتے ہیں. تو فرمایا کہ وہ جو اس نے اس قدر خفیہ طریقے سے خرچ کیا کہ دائیں ہاتھ کی طرح بائیں ہاتھ کی نہ ملی، سائے میں اس کو جگہ ملے گی. اور اسی کے ساتھ بہت ہی کام کی بات آپ نے بیان فرمائی، فرمایا کہ رجل عینا، ایسا شخص جس نے تنہائی میں، سناٹے میں، اکیلے میں اللہ کو یاد کیا اور اس کے آنسو بہ گئے، رو پڑا اللہ کی یاد میں، اللہ کی محبت میں، اللہ کے ڈر میں، کسی بھی انداز سے تنہائی میں اللہ کے سامنے رو رہا ہے. تو یہ رونے والے لوگ، تنہائی میں اللہ کو یاد کرنے والے، قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ مل جائے گی. تو یقیناً خفیہ طور پہ خرچ کرنا بھی ہمارے بس میں ہے. تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے، اللہ کی محبت میں، اللہ کی یاد میں، اللہ کے ملاقات میں رونا ہمارے بس کی بات ہے، اس کو بھی اپنانا آسان. آخری چیز فرمایا کہ کوئی شخص ایسا ہو کہ جس کو کسی خوبصورت عورت نے، مالدار عورت نے گناہ کی طرف دعوت دی، اس نے جواب میں کہا کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اللہ کی خاطر، اللہ کے خوف کی وجہ سے باوجود دعوت ملنے کے، زنا کے ارتکاب پر دعوت مل رہی ہے، خوبصورتی بھی موجود ہے اور مال و دولت بھی موجود ہے، اس کے باوجود بھی صرف خوف خدا کی وجہ سے رک جانے والا شخص قیامت کے دن عرش کے سایہ میں ہوگا. یہ معاملہ کہنے میں تو بہت آسان ہے لیکن عملی زندگی میں بہت مشکل چیز ہے. آج ہماری پوری نوجوان نسل اس بربادی کا شکار ہے کہ وہ محبت کے نام پر، عشق و محبت کے نام پر، پوری نوجوان نسل، شریف گھرانوں کے لڑکے لڑکیاں، عام عوام الناس، اسکول کالج ہوں، مدارس ہوں، بہت ہی بری طرح سے ہماری نوجوان نسل اس گناہ کے اندر آلودہ ہو چکی ہے. صرف شیطانی دھوکے کی وجہ سے محبت کے نام پر گناہ کرتے چلے جاتے ہیں. بد نظری سے آغاز ہوتا ہے، زنا کے ارتکاب پر اختتام ہوتا ہے. شیطان دھوکہ یہ دیتا ہے کہ ابھی تو ہم دوستی کر رہے ہیں، کل ہم شادی کر لیں گے، ہم دونوں تو میاں بیوی بننے والے ہیں، نکاح کریں گے، لہٰذا ہم ابھی جو عشق و معاشرہ کر رہے ہیں، موقع لگنے پر گناہ کر رہے ہیں، تو کل کے ہم میاں بیوی. ہزاروں میں سے کوئی ایک آدمی میاں بیوی بنتے ہیں، ورنہ 99% اپنے اپنے منہ کالے کر کے نوجوان نسل گناہوں کے انبار اپنے اوپر لے کر اپنی جوانی برباد کر رہی ہے. گناہ کا جب دعوت مل رہی ہو، سامنے مواقع فراہم ہو رہے ہوں، بچنا آسان کام نہیں ہے. انی اخاف اللہ کے اوپر عمل کرنا بہت مشکل کام ہے. یہ تو حضرت یوسف علیہ السلام تھے جن کا تذکرہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرما دیا کہ زلیخا آپ کے حسن و جمال کو دیکھ کر فریفتہ ہوئی، سارے معاملات تیار کیے، دروازے بند کر لیے اور کہا کہ بس اب گناہ پر آمادہ ہو جائیے. اس موقع پر آپ نے صرف اس رب ذوالجلال کے خوف کو سامنے رکھتے ہوئے فرمایا کہ نہیں، میں گناہ نہیں کر سکتا، اور بھاگے دروازوں کی طرف، پیچھے سے میں پکڑا، آپ کا دامن پھٹ گیا. اور پھر پورے جو قصہ ہوا قرآن کریم میں سورہ یوسف میں اللہ پاک نے بڑا پاکیزہ قصہ اس پاکیزہ ہستی کا نازل فرما دیا. تو یہ آخری چیز، اگرچہ اس پہ بھی عمل کیا جا سکتا ہے لیکن عمل کرنا حد سے زیادہ مشکل ہے. ہمارے شاگرد عالم فاضل جب وہ پڑھ رہا تھا تو مجھ سے کہنے لگا کہ استاد جی یونیورسٹی میں داخلہ لے رہا ہوں. تو میں نے صرف اس کو یہ نصیحت کی, میں نے کہا ٹھیک ہے وہاں مخلوط تعلیم ہوتی ہے, ذرا لڑکیوں سے دور رہنا, ہوشیار رہنا. شکل و صورت کا خوبصورت تھا, طالب علم میں سے بھی معصوم ہوتے ہیں, نورانیت ہوتی ہے. میں نے لگا نہیں استاد جی ان شاء اللہ آپ بے فکر رہیں. وہ وقت بھی آیا کہ وہ یونیورسٹی میں پڑھتا رہا اور وہاں ایک اور لڑکی کے ساتھ عشق و معاشرہ شروع ہو گیا. کھلم کھلا وہ ساتھ ساتھ گھوم رہے ہیں, پھر رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے. پھر وہ لائبریری میں تنہائیوں میں اکیلے اکیلے بیٹھے ہوئے, دوسرے ذریعے سے پھر وہ اطلاعات پہنچی. تو انسان کا اس مرحلے پر پہنچ کر بچنا حد سے زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. صرف نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم شادی کر لیں گے, نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے چوزے ہوتے ہیں, اپنے ماں باپ کے سامنے اس بات کا اظہار تو کر نہیں سکتے کہ مجھے فلانے سے شادی کرنی ہے, فلانے کو مجھ سے شادی کرنی ہے. ماں باپ اپنے حساب سے وقت آنے پہ شادیاں کر دیتے ہیں, لیکن جوانی اپنی گناہوں میں برباد کر کے اپنے ایمان کو ضائع کر لیتے ہیں. تو غرض یہ کہ ساتویں چیز کہ جب کسی شخص کو مرد کو عورت یا عورت کو مرد دعوت دے گناہ کی طرف اور صرف وہ خوف خدا کی وجہ سے گناہ سے بچ جائے, تو ایسا شخص جو صرف اللہ کی وجہ سے زنا سے بچ گیا, قیامت کے دن اللہ پاک عرش کے سایہ میں جگہ عطا فرمائیں گے. امام ربانی مجدد الکفانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کو وہ سب سے پہلے مرحلے پر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. فرماتے ہیں کہ آنکھوں کی حفاظت کرے انسان تو اگلے گناہوں سے بچ جائے گا. فرمایا کہ آنکھ سے انسان دیکھتا ہے, غیر محرم پر نظر پڑتی ہے, دل کے اندر پھر وہ طمع پیدا ہوتی ہے, خواہش پیدا ہوتی ہے اور شرمگاہ اس کی تصدیق کر دیتی ہے. فرمایا کہ جو شخص اپنی آنکھ کی حفاظت کر لے گا, دل کے اندر گندے خیالات نہیں آئیں گے, شرمگاہ کو تصدیق کرنے کا موقع نہیں ملے گا. فرمایا کہ اللہ پاک آنکھ کی حفاظت کرنے والے شخص کی حفاظت فرمائیں گے, وہ کبیرہ گناہوں سے اللہ کی حفاظت میں آ جائے گا. میرے نوجوان ساتھیوں کے لیے یہی درس ہے کہ بس اگر اپنی آنکھوں کی حفاظت جس کسی نے کر لی, بڑے بڑے وبالوں سے, بڑے بڑے گناہوں سے وہ آسانی کے ساتھ بچ سکتا ہے. ورنہ اگر آنکھ کو کھلی چھوٹ دے دی, بد نظری کا شکار ہو گئے, لازمی بات ہے کہ انسان کی فطرت کے اندر چاہت اور خواہش رکھی گئی ہے, تو پھر انسان کے لیے بچنا مشکل ہو جاتا ہے. تو بچنے کے لیے, اپنی جوانی کو پاکیزہ گزارنے کے لیے, بھلے ادھیڑ عمر ہو بڑی عمر کے, ہر انسان کو گناہوں سے بچنے کے لیے سب سے پہلی چیز جو آنکھ ہے اس کو غیر محرم پر پڑنے سے بچانا چاہیے, تاکہ اگلے مراحل بھی وہ مشکل سے مشکل تر ہو جائیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے اس پورے وجود پر اپنی تعلیمات کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو کچھ بھی کہا گیا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ وہ حدیث مبارک جس میں بشارت دی گئی ہے کہ اس نفس نفسی کے عالم میں میدان محشر میں امن اور سکون اور چین کے ساتھ زندگی اگر بسر کرنی ہو اور اللہ پاک کے اس خصوصی سایہ میں جگہ چاہیے ہو, تو انسان ان چھ چیزوں کو اپنا لے تو انشاءاللہ جنت میں اور میدان محشر میں عرش کا سایہ مل جائے گا. ان میں سے ایک تو یہ کہ جوانی پاکیزہ گزار لے, اللہ کے لیے محبت کرے, دل کو مسجد کے ساتھ جوڑ کے رکھے, خفیہ طریقے سے خیرات کرے, تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے رو لیا کرے, اور جب کبھی گناہ کا موقع آئے تو صرف اللہ پاک کے خوف اور اللہ پاک کے ڈر کی وجہ سے گناہ سے بچ جائے. تو یہ بچنے والا, دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی نے اپنے آپ کو بد نظری سے بچا لیا, اسی زندگی میں اللہ پاک اس کو ایمان کا ذائقہ چکھائیں گے. اور شیطان کے نرموں سے بچا لے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, ادخلوا فی السلم کافة, اسلام کے اندر کامل مکمل داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان, شیطان کے نقش قدم پر مت چلو. ایک اور جگہ فرمایا وہ کھلم کھلا تمہارا دشمن ہے, انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم, وہ اور اس کے چیلے اور چاٹے وہاں سے تم پر حملہ کرتے ہیں, وہاں وہاں سے وہ تم کو دیکھتے ہیں, یہاں سے تم کو نہیں دیکھ پاتے. ہمیشہ اپنی نظروں کی, اپنی شرمگاہ کی, دل دماغ کی, وجود کی اور اپنے تمام متعلقات کی حفاظت کی ضرورت ہے. اس وجود کو پاکیزہ رکھنے کی ضرورت ہے. ہماری روح بھی پاک ہوگی, دل بھی پاک ہوگا, اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہمیں نصیب ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی رضا مندی کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم أنت السلام ومنك السلام, تبارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم. رب ارحمهما كما ربياني
صغيرا. اللهم عافنا واعف عنا، اللهم احفظنا من شر كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم احفظنا فإنك خير الحافظين، يا حفيظ يا بصير يا معين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.